जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह अरब अजम, मेरे और आपके सच्चे प्यारे और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारका वसल्लम। मदीशन के नाजरीन, माह रजब अपनी बरकतें लुटा रहा है। माह रजब उन अजमत वाले हुरमत वाले महीनों में से एक महीना है जिसकी हुरमत का जिक्र कुरान में आया है। कुरान करीम में वैसे तो 12 महीनों का जिक्र है, लेकिन खास तौर पर 4 महीनों के बारे में फरमाया गया, ये 4 महीने इज्जत वाले हैं, हुरमत वाले हैं। इन 4 महीनों में गैर मुस्लिम जो हुआ करते थे जमाना इस्लाम से पहले, वो भी कोई ऐसे काम नहीं करते थे जो इसकी ताजीम जिससे ना बनती हो। इन 4 महीनों को कहा जाता है हुरमत वाले महीने। ये हुरमत वाले महीने ऐसे हैं कि जिनकी इज्जत और एहतराम, इनकी ताजीम जमाना इस्लाम में भी की जाती थी और की जाती है, और जमाना जाहिलियत में भी इनकी ताजीम की जाती थी। ये 4 महीने हुरमत वाले कौन से हैं, ये इंशाल्लाह आपको आज बताएंगे, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है हुरमत वाले महीने। हुरमत यानी इज्जत वाले, ताजीम वाले, मकामो मरतबे वाले। इन 4 महीनों को ये मकामो मरतबा क्यों मिला, इसकी वजह क्या है, कुरान करीम में क्या इसके बारे में जिक्र किया गया है, अहदीस करीमा इस हवाले से क्या हमारी रहनुमाई करती हैं, और इन 4 हुरमत वाले जो महीने हैं, इन महीनों में क्या क्या करना चाहिए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं, सहाबे किराम अलैहिम रिदवान इन हुरमत वाले महीनों में क्या करते थे, हमने वही करना है। क्योंकि अगर हम वही करेंगे तो यकीनन नजात भी पाएंगे, इज्जतें भी पाएंगे, कामयाबियां भी पाएंगे। प्यारे साईं भाइयों, सहाबे किराम अलैहिम रिदवान की मुबारक जिंदगी हमारे लिए मशअले राह है, क्योंकि सहाबा की मुबारक जिंदगी उसी अंदाज पर गुजरी है जिस अंदाज की उन्हें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई है, जो इनको तालीम दी है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी के सहाबा के ईमान जैसा ईमान लाने का हुक्म दिया है। फरमाया कि ऐसा अगर ईमान लाया जाएगा तो वही बंदा हिदायत वाला होगा, कामयाबी वाला होगा। अल्लाह करीम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए और इन मुबारक महीनों को अल्लाह पाक हमें दुरुस्त तरीके पर इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप मदनी चैनल पर प्रोग्राम जो देख रहे हैं, जिंदगी बेहतर बनाए, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सेगमेंट भी रखते हैं, मुबल्लिगीन से बात भी करते हैं। आपने मुबल्लिगीन की अभी जियारत भी की, एक मरतबा फिर जियारत करें। हमारे साथ जो मुबल्लिगीन हैं, हमारे हाजी अब्दुल कादिर साहब हैं, माशाल्लाह बुजुर्ग मुबल्लिग हैं, सीनियर मुबल्लिग हैं। इंशाल्लाह हाजी साहब से गुफ्तगू होगी। आप हमारे प्रोग्राम में हाजी अब्दुल कादिर साहब को देखते रहते हैं, इनकी बातें भी सुनते हैं। इनके साथ हमारे बड़े खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की यादों को ताज़ा करने वाले हमारे महफूज अत्तारी भाई भी माशाल्लाह मौजूद है। इनसे हम कलाम भी सुनेंगे और मेरे दिल की जानिब है, दिल के करीब भी हैं नौमान लवाई अत्तारी भाई, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत नौमान भाई भी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह पाक इनका साया सलामत रखे और इंशाल्लाह एक और भी हमारे साथ मुबल्लिग तशरीफ लेकर आएंगे। आप भी मदनी चैनल के नाजरीन हमारे साथ हैं और रहिएगा। नाजरीन ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए, इस तस्वीर में अंडा ٹوٹا ہے اور چوزا باہر نکل رہا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر کیا میسج مل رہا ہے؟ ذرا غور کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی کہ ٹوٹنے کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے کیا جذبات ہوتے ہیں، انسان بعض کا ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، بعض ٹوٹ کر جڑ جاتے ہیں۔ چوزا ہے، دیکھیے ٹوٹا ہے، ایک وقت پر ٹوٹا ہے تو اس کے بعد پھر کیسا خوبصورت چوزا نظر آ رہا ہے، ایک زندگی ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ سب سے پہلے ہم کلام سنتے ہیں محفوظ عطاری بھائی سے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید ہم موضوع پر بات کریں گے۔
صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود خدا چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، ستار ہے تیرا یا رب، آسرا ہم گناہ گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب دامن مصطفیٰ دیا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مل خیر خادمایا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں, اور آج ہم جس موضوع پر مبلغین سے بات کریں گے وہ ہے حرمت والے مہینے. اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس موضوع کی سلیکشن کرنے کی ایک بڑی وجہ وہ یہی کہ انسان کی زندگی بہتر اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے. مہینوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, دنوں کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے, راتوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے. ابھی جو دن گزر رہے ہیں یہ ماہ رجب کے برکت والے ایام ہیں, برکت والی راتیں ہیں, اور ماہ رجب یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جسے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے. منہا 4 حرم, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 12 مہینے کون کون سے ہیں؟ اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جماد الاولی, جماد الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام, یہ 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں حرمت والے, جن کی بہت زیادہ عزت زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی کی جاتی تھی, اور زمانہ اسلام میں تو ان کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبے میں مزید یوں سمجھیے کہ اضافہ ہو گیا, کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں کی عزت و حرمت کو باقی رکھا. 3 مہینے متصل ہیں, ملے ہوئے ہیں, ذوالقعدۃ الحرام, ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام, اور 1 مہینہ رجب ہے. 3 مہینوں کی عزت, ان کا احترام زمانہ جاہلیت میں کرنے کی وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ یہ تھی کہ ان مہینوں میں چونکہ حج کی تیاری شروع ہو جاتی تھی, جیسے ذوالقعدہ میں حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں, تو اس لیے جو غیر مسلم تھے, جو حلا اس وقت کے بھی ہوا کرتے تھے, وہ خیال کرتے تھے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, جنگ و جدل نہ کریں. تو دوسرا پھر ذوالحج, اس میں تو حج کا مہینہ ہے, حج ہوتا تھا, اور اس کے بعد محرم, تو محرم میں پھر واپسی جیسے ہوتی تھی. اب اس وقت سفر طویل ہوا کرتے تھے, سواریاں کون سی ہوتی تھی ان کو, پہلے کوئی جہاز ہوتے نہیں تھے, ٹرین نہیں ہوتی تھی, اس طرح کی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, پہلے لوگ اسی طرح گھوڑوں پر, خچروں پر, اسی طرح کی سواریوں پر سفر کیا کرتے تھے, اور مہینوں لگ جاتے تھے بعض اوقات گھر پہنچتے ہوئے. تو اس طرح ان تین مہینوں کی عزت یوں کی جاتی تھی, اور رجب کے مہینے میں تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ رجب میں لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جایا کرتے تھے. یہ صحابہ کا بھی مبارک عمل تھا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے وہ جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عزت بخشی, ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا ہے. تابع بزرگ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے, اور حرمت والے مہینوں میں ظلم اور گناہ باقی مہینوں کی نسبت گناہ عظیم ہو جاتا ہے, اگرچہ ظلم اور گناہ ہر حال میں بڑا ہے. مدشن کے ناظرین, کوشش کرنی چاہیے کہ حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر عبادت زیادہ کریں, روزے رکھیں, تلاوت قرآن کریں, استغفار کریں, اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں, دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں, اور اس کی برکت سے پورا سال ہی ان عادتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. گناہ کرنا ویسے ہی غلط ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, لیکن ان مہینوں میں رجب ہے جیسے, تو ان مہینوں میں خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو. میں نے جس طرح عرض کیا کہ تین مہینے متصل ہیں, ملے ہوئے ہیں, ان میں سے پہلا مہینہ وہ ہے ذوالقعدۃ الحرام. عنوان بھائی کیا فرماتے ہیں, ذوالقعدۃ الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس مہینے کو ذوالقعدہ کیوں کہا جاتا ہے, اس مہینے میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے, اس حوالے سے ہمارے صحابہ کا, بزرگان دین کا کیا عمل ہوا کرتا تھا, ارشاد فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالقعدۃ الحرام, یہ اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں نا, تو ایسے کتنے ایسے نام ہیں کہ جن کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے کہ اس کے پس منظر میں کوئی ایسی ایتھنٹک لوجک ہوتی ہے کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا. ذوالقعدۃ الحرام یہ ایسا پیارا مہینہ اسلامی 11واں مہینہ, اور اس میں عظمتیں, برکتیں, شانیں ہیں کہ اس میں, اور اس کی تاریخوں سے بڑی نسبتیں بھی ہیں.
سبحان اللہ.
اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب یہ مہینہ آتا نا تو جنگ و جدل نہیں ہوتا, اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے.
ٹھیک ہے.
اب جب گھروں میں بیٹھ جاتے سفر بھی نہیں کرتے. اب جو بیٹھنا ہے نا, جیسے ہم نماز میں بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں, قاعدہ آخرہ ہے, قاعدہ اولی. تو یہ گھروں میں بیٹھ جاتے تو اس کا مطلب یہ قاعدہ کرتے بیٹھ جاتے, تو اس کو یوں نسبت ہو گئی ذوالقعدۃ الحرام.
ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ,
بیٹھنے والا مہینہ. اب وہ گھروں میں بیٹھ جاتے. اچھا, اس کو ذی قعدہ بھی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ذوالقعدۃ الحرام, اب جیسے حرام لفظ سے مراد, مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں وضاحت بھی ابھی شروع میں بھی آپ کو کی گئی کہ یہاں حرام سے مراد حرمت والے مہینے, کہ اس کی بڑی حرمت ہے, اس کی بڑی عظمت ہے, اس کی بڑی برکت ہے.
جیسے مسجد حرام,
مسجد حرام
یعنی حرمت والی مسجد, حرمت خاص والی. عزت والی,
خاص عزت ہے, خاص اس کو نسبت ہے.
ٹھیک.
سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کی, طور شریف کی خواہش کا اظہار کیا.
ٹھیک.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم فرمایا, اور آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں روزے بھی رکھے. اچھا, یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے بعد بھی, اس مہینے کی عظمت اور اس کی برکتوں کا یوں آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں جنگ و جدل نہ ہوتا اور سفر سے منع کرتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک میں زیادہ تر عمرے فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے.
سبحان
اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمرے اس میں ادا کیوں کیے گئے زیادہ تر ذوالقعدہ کے مہینے. اچھا, اس کی تفصیل الگ ہے کہ غزوہ حنین کے وقت کیے یا صلح حدیبیہ کے وقت کیے یا پھر جیرانے کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرے ادا فرمائے, اس کی ایک تفصیل ہے, پوری ڈیٹیل ہے. لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ اہل عرب کے نزدیک یہ بات تھی کہ وہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے.
اچھا.
جی جی, ایسا تھا کہ یہ بس اس میں کچھ نہیں کرنا, اس میں عمرہ بھی نہیں کرنا,
بیٹھنا گھر میں بیٹھنا ہے,
ان کو عمرہ کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہمارے لیے دلیل اور ہمارے لیے جواز ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانہ جاہلیت کی رسم کی مخالفت میں ذوالقعدۃ الشریف میں عمرے بھی ادا کیے اور اس نے عبادتیں بھی کیں, اور اس کا جو ابطال تھا کہ جو اس کی وجہ سے لوگ اٹھتے تھے, لوگوں کے لیے جواز بن جائے کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا بھی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ اس کو کچھ جیسے ہماری کچھ ایک طبقہ, ایک زبان ہے میمنی, اس میں اس لفظ کو ذلقعد کہتے ہیں.
اچھا,
ذلقعد, ذلقعد تو یہ اصل میں ہے ذوالقعدہ الحرم یا ذی قعدہ.
ٹھیک ہے,
اب اس کو اگر ہم بولنا بھی اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہوگی.
سکھا دیں نا اپنی برادری کو, تھوڑا سکھائیں. برادری سے مراد جو بزرگ ہیں,
بزرگ ہیں, کیونکہ عموماً بزرگوں کے زبان پر زا لفظ نہیں بیٹھتا, تو اس کی کوشش کریں, اس کی پریکٹس کریں. تو ذلقعدہ بھی کہہ سکتے ہیں, ذی قعدہ بھی کہہ سکتے ہیں, ذوالقعدہ الحرم, ذوالقعدہ الحرم, یا اگر آپ اتنا بڑا لفظ نہیں بول سکتے ذی قعدہ, ذی قعدہ ان شاء اللہ تعالیٰ آسان بھی ہو جائے گا اور ان کے لیے یہ جو ہے سہولت بھی ہو جائے گی.
اچھا نعمان بھائی, اب دیکھیں جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذی قعدہ میں عمرے زیادہ آپ نے ادا فرمائے, اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرے ادا کرنے کی ایک وجہ جو علامہ نووی رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ عمرہ کرنے کو برا سمجھتے تھے, رسول کریم علیہ السلام نے زیادہ عمرے فرما کر گویا اس بات کو بیان کر دیا کہ ان کے برا سمجھنے سے چیز بری نہیں ہوگی.
بالکل,
ان کے برا سمجھنے سے چیز بری نہیں ہوگی. حاجی صاحب
جی جی,
ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. میں گزارش کروں گا آپ سے, اس لیے بات کر رہا ہوں چونکہ اب جو بات آگے اس کا جواب ہے وہ بزرگوں سے متعلق ہے.
جی جی,
گھروں کے اندر بھی, خاندانوں کے اندر بھی ایسے بزرگ ہوتے ہیں, بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی بس میں نے بول دیا ایسا ہی ہوگا.
جی,
اب کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو واقعتاً غلط ہوتی ہیں, ناجائز ہوتی ہیں, گناہوں پر مشتمل ہوتی ہیں, لیکن چونکہ بڑے میاں نے بول دیا ہے تو اب سب پر گویا فرض ہو گیا.
جی جی,
میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں. اگر بچپن میں ہی رشتہ طے کر دیتے ہیں, کیونکہ اچھا مرتے مرتے دادا جی نے, نانا جی نے مرتے مرتے رشتہ طے کر دیا, ارے بھائی آپ نے طے کر دیا, ان بیچاروں کا کیا قصور.
جی جی,
اسی طرح مرنے سے پہلے یا زندگی میں ہی کہ بھائی یہ گھر جو ہے نا یہ فلاں کو دے دو, یعنی اس بیٹے کو دے دو, بھائی بیٹیوں نے کیا حق مارا ہے آپ کا, ہوتا ہے. اچھا اس کو بڑے نے بول دیا تو جناب سارا اسی کا, یا والد صاحب تھے یا والدہ تھیں, بزرگ خواتین ہوں یا مرد ہوں, تو عام طور پر اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں, ہمارا رسم ہے جی, رواج ہے, ہمارے دادا پردادا سے چلتا آ رہا ہے. میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی آپ کی طرف سے تربیت ہو جائے کہ کیا انداز ہونا چاہیے دونوں کا, بزرگوں کا انداز کیا ہونا چاہیے. اچھا بزرگ اگر غلط کریں تو پھر جوانوں کا, دیگر افراد کا, ان کا انداز کیا ہونا چاہیے.
اس میں آپ نے بہت اچھی بات سمجھائی آج کے دور کے لحاظ سے, وگرنہ دیکھا جائے تو بزرگوں کا ادب اور احترام ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے, اور ہم الحمدللہ بزرگوں کا ادب احترام کرتے ہیں. وہ ادب اور احترام کی ایک جو بنیادی وجہ ہوا کرتی تھی وہ یوں تھی کہ یہ بزرگ جو ہے ہمارے یہ دنیا گزار چکے ہیں, کافی کچھ مطلب تجربات رکھتے ہیں, معاملات رکھتے ہیں, اچھی باتیں ان کی سیکھی ہوئی ہیں, ان کے تجربے میں ہیں, تو ان سے تجربے سے کی زندگی کے معاملات سے جو ہے وہ ہم بھی کچھ سیکھیں. مگر بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے, اب جہالت کا دور جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بچپن بھی جو گناہوں کے اندر گزرتا ہے تو لڑکپن بھی گناہوں کے اندر گزر رہا ہے,
بچپن بھی,
پھر پچپن کا کہہ لیجئے کہ بزرگ ہونے کے بعد بھی وہ جہالت ہے, تو وہ جہالت بڑھتے بڑھتے آگے تک چلی جاتی ہے. اس میں ہمیں مطلب جو سب سے اچھی بات ہمیں ملتی ہے, ہمارا آئیڈیل اور ہمارا بزرگ, ہمارے بزرگ صحابہ اکرام ہیں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کی سیرت کو اور ان کے معاملات کو کبھی ہم اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے. ان کی سیرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہی اپنی زندگی کو ہمیں گزارنا ہے. ہمیں اپنے بزرگوں سے کس طرح سے تعلقات رکھنے, معاملات رکھنے, اس کو بھی کرنا ہے کہ وہ یقیناً بوڑھا ہونے کے بعد آدمی کچھ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے, کچھ اس کے اندر کمیاں بھی ہو جاتی ہے, مگر اس کمی کو کمی کہہ کر اظہار کریں گے تو انہیں مزید اس کا.
تو آپ نے جوانوں کو کافی سمجھا دیا.
جی جی,
اب تھوڑا اپنی اس میں بھی تھوڑا شفقت فرمائیں.
اب بزرگوں کا جو میں آج یہی کروں گا,
عزت ہوتی تھی بڑی خوبصورت مجھے بات لگی, میں چاہوں گا اسی کو تھوڑا مزید کر.
جی جی,
آپ نے کہا پہلے عزت بزرگوں کی بہت ہوتی تھی.
جی جی.
اب بزرگوں کی عزت اگر جہاں نہیں ہوتی,
جی جی,
اس کی وجہ کیا یہ بزرگ خود نہیں ہے؟
جی, اس میں میں یہی عرض کروں گا کہ کسی کی بھی کمی ہو تو وہ اپنی کمی پر ضرور غور کر لے. اس میں جوان اور بوڑھے اور عورت اور مرد سب ہی ہیں. ہمارے جو معاملات ہیں ان میں ایک کمی یہ آ گئی ہے کہ ہم اپنے اوپر نہیں سوچتے, دوسرے کے سامنے ایک مطلب دکھا ڈالتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی دوسرے کی طرف, حالانکہ تین انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں, ہے نا, مگر وہ ہم اپنی طرف جو انگلیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر ہمارا احساس نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں اپنے بزرگوں کو بھی مؤدبانہ عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کے معمولات پر غور و فکر کریں.
ٹھیک ہے
کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو پہلے سوچ لیں. پھر آج کل کے رویہ نوجوانوں کا کیا ہے, کس طرح کا ہے, ان کو کس طرح سے سمجھ میں آئے گا.
سافٹ ویئر اگر میں جدید انداز میں کروں تو اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیں,
اپڈیٹ کر لیں.
آج کے دور کے مطابق آپ جینا سیکھیں. آج کے جوان کو, آج کے بچے کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو جناب آج کے دور کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھیں اور اس کے مطابق سمجھائیے. اپنی چیزیں مسلط کرنے کی بجائے مشوروں کے انداز میں اگر پیش کریں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہی ہم نے خوبصورت انداز دیکھا ہے کہ آپ بچوں پر بھی چیزیں مسلط نہیں کرتے, احکامات نہیں دیتے, بلکہ ترغیب دیتے ہیں, مشورے دیتے ہیں اور مسکراہٹ بھرے انداز میں. کوئی تھوڑا سا اچھا کام کرے, حوصلہ افزائی دیکھ کر تھپکی دے دیتے ہیں, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, مزید کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. تو اگر ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں, بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں, چھوٹوں پر شفقت رکھیں, محبت رکھیں, انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. حضور, ایک اسلامی سال کا 12 اور آخری مہینہ وہ ہے ذوالحجہ.
ذوالحجہ,
اس کے بارے میں بتائیے گا ذوالحجہ کا مطلب کیا ہے.
جی جی,
ذوالحجہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے, اور ذوالحج کے اندر چونکہ حج بھی ہوتا ہے,
جی جی جی,
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذوالحج کے خاص طور پر اگر دیکھیں تو ابتدائی جو دن ہوتے ہیں,
جی جی,
یہ بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں.
جی جی,
میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے.
اس میں میں اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی,
سبحان اللہ,
یوں مطلب کہوں گا کہ ہم میں مطلب کوئی بھی دن ہو سب اللہ کے دیے ہوئے دن ہے, مگر پھر بھی ہمارے بزرگوں نے کچھ دن ایسے رکھے, کچھ ماہ ایسے رکھے, جیسے چار حرمت والے مہینے ہیں, رجب ہے جو اس کے ذوالحجہ ہے, محرم ہے شریف ہے, ذوالقعدہ شریف ہے. تو یہ مطلب اچھے ایسے مہینے رکھے کہ اس میں خاص طور پر ان کو خاص اس لیے کر دیا کہ عبادت کے لحاظ سے بھی, عبادت ہمیں روزانہ ہی کرنی ہوتی ہے, مگر اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آدمی جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں, گناہوں بھری زندگی اگر گزار رہے ہوتے ہیں, زیادہ بول رہے ہوتے ہیں, ذرا خاموش ہو جاؤ, اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب.
ایک اچھا عمل ہے,
یہ ایک اچھا عمل ہے. تو اس عمل کو اپنے یاد بھی رکھنا چاہیے اور باقاعدہ اپنے اوپر لازم بھی کر لینا چاہیے کہ اس سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا, آپ کی اولاد اور آپ کے جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی سمجھ پائیں گے کہ یہ اذان جو ہے وہ خاموش ہو جانے کا وقت ہے, بلکہ نماز کی تیاری کا وقت ہے.
اب ذوالحج کے بارے میں آنے والا مہینہ ہے,
ذوالحج جو ہے, جی, اب انشاءاللہ تعالی آنے والا مہینہ ہے. اب اس میں ذوالحج اور ذوالحج کا بھی پہلا عشرہ,
جی,
وہ مطلب
ذوالحج کو ذوالحج کیوں کہتے ہیں؟
ذوالحج کو ذوالحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے,
حج والا مہینہ,
حج والا مہینہ, اسے ذوالحج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے, یعنی کہ حج والا مہینہ ہے. اور اس میں لوگ جو ہے, اور آج کا حج بنسبت پہلے وقت کے حج کے معاملات میں زیادہ آسان ہے. یہاں تو مطلب چند ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ جہاز میں بیٹھنا ہے اور
پہنچ جاتے ہیں
مکہ شریف کے اندر, ہم پہنچ جاتے ہیں, جدہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں. تو مگر پہلے والا حج جو ہوتا تھا نا, اس کے لیے اگر سال دو سال سے وہ کوششیں کرتا تھا تو کچھ مال جمع ہوتا تھا, تو پھر اس کے بعد وہ مہینوں پہلے نکلنا, سفر کی تکلیفیں برداشت کرنا اور پھر وہاں پر ذوالحجہ کا پھر آنا بھی, جو وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ اب کی طرح ایسا نہیں کہ ایک دن سوار ہوئے دوسرے دن پہنچ گئے, مہینوں کا سفر کر کے مطلب حج کرنا پڑتا تھا. اور حقیقت یہ دیکھا جائے کہ اتنی مشقتیں تھیں مگر شوق لوگوں کو اتنا تھا کہ شاید آج سے زیادہ بھی لوگ جو ہے وہ حج کی طرف جاتے.
آپ نے کب سب سے پہلی حاضری حج صاحب آپ کی کب ہوئی مدینہ پاک میں, مکہ پاک میں؟
اب میری جو پہلی حاضری ہوئی تھی وہ 93 میں ہوئی تھی,
93
اور خاصا وہ ہو گیا. اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب عمروں کے زیادہ مطلب مجھے سعادت
حج
حج جو ہے وہ ایک ہی میں نے 93 میں کیا.
اچھا, یعنی کہ وہ حج ہی کی پہلی حاضری تھی؟
جی, پہلی حاضری ہی حج کی تھی.
ماشاء اس کے کوئی وہ تو دیکھیں پہلی جو حاضری ہوتی ہے نا وہ بھولتی نہیں ہے.
جی جی,
تو اس کی بھی اگر کچھ یادیں اگر شیئر ہو جائیں.
جی 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 جی, اب پہلی حاضری بھی تھی اور پہلی حاضری میں یوں سمجھیے کہ خوف خدا تو ہونا ہی چاہیے تھا اور ہونا چاہیے ہر دفعہ میں ہونا چاہیے, مگر بڑی کپکپاہٹ تھی. بڑا مطلب دل یوں ہوتا تھا کہ پیر کدھر رکھوں, کس طرح رکھوں.
وہ کیوں؟
وہ اس بنا پر کہ مطلب دعوت اسلامی کا ماحول میسر تھا.
اچھا, دعوت اسلامی کے ماحول سے مطلب یہ سوچ ملی تھی؟
جی جی, دعوت اسلامی کا میسر تھا.
ابھی تو ہم دیکھتے ہیں اور پہلے بھی مطلب یہ چیز تو بچپن سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس کو حج کا جانے کا ہوتا تھا نعمان بھائی یا عمرے کے لیے جانا ہوتا تھا تو گلے میں پھولوں کے ہار اور وہ خوشی خوشی مسکراتے ہوئے تصویریں بناتے ہوئے اور واہ بھائی واہ مبارکباد دیتے دیتے وہ جا رہا ہوتا تھا. یہ جو انداز نکالا ہے دعوت اسلامی نے, کبھی جاتے ہوئے بھی بندہ روتے ہوئے جا رہا ہے, آتے ہوئے بھی بلکتے ہوئے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آ رہا ہے, یہ کیا ہے؟
حقیقت میں یہ ہے کہ یہ عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتا.
بھائی سمجھائیں نا پھر.
اگر ہمیں سمجھ میں اس بنا پر آیا کہ ہم نے دامن پکڑا امیر اہل سنت کا.
سبحان اللہ,
امیر اہل سنت کا جانا آنا ہم مدینے کا دیکھتے تھے تو کیا رقت والا ہوتا تھا, کیا اس کا ہوتا تھا. میری اپنی بات میں بتاؤں کہ میں مطلب جب حج کے لیے جا رہا تھا, لوگ بھی مجھے چھوڑنے بھی آئے تھے, تو میں بہت زیادہ مطلب رو رہا تھا. اور اس میں ایک میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ مطلب امیر اہل سنت بھی مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے, اور آپ کی رقت جو تھی وہ میری رقت چاہ رہی تھی کہ میں بھی ایسا کچھ رقت والا معاملہ کروں. اور رقت آ ہی جاتی ہے کہ رقت والا معاملہ, یہاں تک کہ جو
اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی,
اللہ کی یاد آتی ہے. اور اس میں مطلب یہاں تک کہ لوگ بڑے مطلب متعجب ہو رہے تھے. کچھ افسران جو پولیس کے تھے وہ تو کہنے لگے مولانا تم حج کے لیے جا رہے ہو تو رو کیوں رہے ہو. اب اس بات کو مطلب سمجھانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل تھا. وہ تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ تمہیں تو حج کی سعادت مل رہی ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, مگر رونا کیسا. مگر حقیقت میں رونا تو یوں ہے کہ سرکار اس بارگاہ میں جا رہے ہیں جس بارگاہ کے قابل نہ میرا جسم ہے.
بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. محفوظ بھائی
ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں, ہزاران عرب آئے سجدا
اللہ. سبحان اللہ, حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو. مطلب یہ ہے کہ رات میں عبادت کیا کرو. آپ رحمت اللہ علیہ کو عبادت بہت پسند تھی, فرمایا کرتے تھے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ سحری کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. ہر سب یہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا مبارک عمل اور ان کا فرمان میں نے بیان کیا. فرمائیے گا کہ یہ جو ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں کون سا عمل زیادہ ان میں کرنا چاہیے, اس حوالے سے فرمائیے گا.
اس میں مطلب جیسے آپ نے چراغ نہ بجھانے کی بات کری تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ چراغ جلتا رہے, روشنی ہوتی رہے اور عبادات وغیرہ کے معاملات چلتے رہیں, قرآن پاک پڑھنے کے معاملات چلتے رہیں, احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے معاملات چلتے رہیں. اور آپ جو ہے وہ اپنے خادموں کو بھی اٹھا دیا کرتے تھے, اور ان کا مقصود بھی یہی ہوتا تھا کہ اٹھو اور سحری کر لو, عبادت کر لو, یہ عبادت کا وقت ہے, سحری کر لو. اور اس میں جو ہے وہ روزہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ معاملات میں رکھا جاتا تھا, اس مہینے کے روزے. آج بھی مسلمان آج بھی مطلب کئی روزے رکھتے ہیں, اور آپ کا ترغیب کا دلانا سب سے اچھی بات ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر نفلی روزوں کا بہت زیادہ رجحان رہا, تو جب بہت زیادہ رجحان رہا تو جہاں پر مطلب کئی کئی مہینوں کے روزے اسلام بھائی رکھا کرتے, اور ذوالحجت الحرام کا کہہ لیجیے یا محرم الحرام کے کہہ لیجیے, ذی القعدہ شریف کے کہہ لیجیے, ان میں بھی مطلب مہینوں کا ایک رجحان ہوا کرتا تھا.
اذکار کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں نا, روزہ رکھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی, طبیعت مائل نہیں ہوتی, کچھ ایسا ذکر ہو جائے کہ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں خاص طور پر کیا جائے.
اس میں مطلب جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجۃ الحرام کو ایک عظیم مہینہ بنایا. ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کے نیک اعمال اللہ اسے محبوب ہے, لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, تکبیر یعنی اللہ اکبر, تحمید یعنی کہ الحمدللہ, یہ مطلب ہمیں کرنی چاہیے,
کثرت سے پڑھنا چاہیے,
کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. تو آپ یہاں پر کئی اذکار اپنی جگہ, مگر یہ اللہ کریم کہ کرم نوازی کے ذوالحجہ کو ایک تو عظمت والا مہینہ کیا, پھر اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ مطلب اس میں حکمت جو ہے وہ بہت بڑی یوں ہے کہ جب پہلے عشرے میں آدمی چل جاتا ہے روٹین پر, معاملات پہ, نیک اعمال پر, تو وہ اگلا عشرہ, اس سے اگلا عشرہ اور اس کے آگے کے جو دن آ رہے ہیں وہ سارے دنوں کے اندر جو ہے وہ دین کی رغبت اس کے اندر مل جاتی ہے. اب مطلب یوں دیکھا جائے کہ مطلب ایک روزہ رکھنا مسلمان کے لیے عام دنوں کے اندر جو ہے وہ پریشان کن بن جاتا ہے بسا اوقات, مگر کیا ہے کہ جب ماہ رمضان کے آدمی روزے رکھتا ہے تو ایک رکھتا ہے, دو رکھتا ہے, رکھتا چلا جاتا ہے اور اس کے زندگی کے معاملات میں سے ایک معاملہ روزے کا بھی ہو جاتا ہے.
تو اس میں یعنی کثرت کے ساتھ ایک تو روزہ بھی رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کا رسول کا ذکر کیا جائے, اور اگر اس تسبیح کو یاد کر لیں تو جسے ہم تیسرا کلمہ جیسے ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی تسبیحات ہو جائیں گی, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, چاروں تسبیحات بآسانی آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور یہ چاروں کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو پھر ایک بار تصویر دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی فرمائشیں کچھ نعتوں کے حوالے سے ہیں, کلاموں کے حوالے سے, انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے. اچھا جی, محمد امیر حمزہ نور پور سے, ہم آپ کا ہر پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, میری امی کے لیے دعا کر دیں کہ وہ عمرے پہ چلی جائے, میری امی کو یہ نعت سنا دیں, یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. بڑا خوبصورت امیر اہل سنت کا کلام ہے, اور انشاءاللہ ہمارے محفوظ بھائی نے نوٹ کر لیا ہے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کی والدہ کو اور ہم سب کو مدینہ پاک کی, مکہ پاک کی باذوق با ادب حاضری نصیب فرمائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید محمد احمد اتاری لال سوہانرا سے عرض کر رہا ہوں, یہ والا کلام سنا دیں, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, راہ مدینہ میرے میرا غبار ہوتا. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ کلام ہے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا, یہ بڑا پیارا کلام ہے. السلام علیکم السلام. پیارے راشد بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. آپ میرے فیوریٹ ہوسٹ ہیں, اور آپ کا سمجھانے کا انداز تو بہت ہی مدینہ مدینہ ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے, آمین. محفوظ بھائی کچھ کلام سنائیں, اور یہ رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے تو اسی مناسبت سے بھی اگر کچھ اشعار ہو جائیں, اور بلکہ پنجابی کا کوئی کلام کے بھی چند اشعار اگر آپ سنائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا, اس کے بعد پھر ناظرین کی بھی انشاءاللہ مزید, جیسے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. جی محفوظ بھائی,
कालियां जुल्फां वाला दुखी दिल दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिल दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा प्यारा, कालियां जुल्फां वाला कालियां जुल्फां वाला दुखी दिल दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा, ओ सैया बड़े
سبحان اللہ ما شاء اللہ. مدی شین کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں. نعمان بھائی کیا کہتے ہیں انسان کی زندگی میں عبادت کا بہت اہم رول ہوتا ہے. بحیثیت مسلمان عبادت وہ اللہ پاک کی کرتا ہے, ایک تو دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی خوبیاں بھی ہیں, برکتیں بھی ملتی ہیں. بزرگ اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں بڑی عمر کے, خاص طور پر اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں, کچھ آسان عبادات اگر ایسی بیان فرمائیں ہماری مدی چین کے ناظرین کو کہ گھر میں آسانی کے ساتھ وہ عبادت کر سکیں. اور روزہ رکھنا ہے تو جیسے ابھی چھوٹے دن ہیں, ٹھیک ہے, سردیوں کے دن ہیں تو ان دنوں میں بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں, اور اگر کاؤنٹر تسبیح ہاتھ میں ہے کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, اس طرح کی کچھ اگر رہنمائی فرمائیں.
عبادت کا اگر ڈیفینیشن پتہ چل جائے نا تو ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے. عبادت کی جو تعریف ہمارے ذہن میں ہوگی نا, تو اگر وہ عبادت کی تعریف پہلے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. اب عبادت جب کرنی ہے, چاہے وہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے, کوئی بھی اسلامی مہینہ ہے, اپنی زندگی کے ان لمحات کو عبادت میں کیسے بنائیں. نماز سب سے بڑی عبادت, روزہ سب سے بڑی عبادت, ذکر اللہ تلاوت قرآن سب سے بڑی عبادت. اب ایسے لوگ جو ہیوی, جس کے روزہ رکھنا, نفلی روزہ رکھنا بعض لوگوں کے لیے کچھ مشکل ہو جاتی ہے, افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
سبحان اللہ.
افضل ذکر لا الہ الا اللہ, اس کی آپ ورد رکھیں. استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب, اس کی تو بہت زیادہ آپ کوشش کریں. اور اس کی جیسے نارملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تو صرف ذکر کرنا ہے نا, حالانکہ استغفار کی اتنی برکت ہے اور اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے, کسی کی روزی میں تنگی ہے, کوئی معاملات ہیں, استغفار کو لازم کر لے. استغفار کو جب لازم کر لے گا تو اس کی برکتیں پائے گا.
یہ آپ نے درست فرمایا کہ استغفار جب مطلب کی بات آتی ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کی معافی مانگنی ہوگی, جب مانگ لوں گا جب استغفار کر لوں گا.
استغفار صرف اس لیے نہیں کہ گناہ ہوتا ہے تو استغفار کرے, لیکن اگر کوئی بے اولاد ہے نا اس کے لیے استغفار کا ورد قرآن پاک میں ہے نا. اچھا, استغفار, اگر کوئی مالی مشکلات ہے استغفار کا ورد کرے, کوئی زرعی معاملات ہیں, زمین کے معاملات ہیں, استغفار پڑھے.
استغفار 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 یہ کرے گا
استغفراللہ یہ بھی مختصر ہے
سبحان
اللہ استغفراللہ اور اگر مزید اللہ کی محبت اور مزید آپ کے دل میں بھر جائے استغفراللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لے تو اور محبت بڑھ جائے گی
یہاں پر نوان بھائی ایک بات یہ عرض کروں گا دیکھیے جیسے استغفراللہ یہ تو درست ہے اب بعض کیا کرتے ہیں یہاں پر مجھے آپ کی بات سے یاد ہے استغفراللہ معاذ اللہ استغ یعنی غین کو گاف غاف پڑھ رہے ہوتے ہیں استغ تو استغ نہیں ہے استغفراللہ
استغفراللہ اس کی کوشش کرنی چاہیے اچھا یہ ہو گیا درود پاک اتنا بڑا وظیفہ کہ درود پاک تو یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے لیکن پاؤں سمیٹ کر درود پاک کا
بغیر وضو
جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہیں یہ بھی بہت بڑا وظیفہ اور اس میں جیسے رجب المرجب کا مہینہ جاری وہ ساری ہے برکتیں لٹاتا ہوا مہینہ ہے تو اس میں تو اور جو ہے نا عبادت میں دل لگا لے یہاں پر انشاءاللہ رجب کی کچھ گفتگو بھی آئے گی
نہیں تو آئے گی نا ابھی کر لیں جناب رجب کے مبارک مہینے کی مناسبت سے چلے آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو تھوڑا بتائیے گا رجب کے حوالے سے
کہ رجب کا مہینہ
اگر رجب کیوں کہتے ہیں پہلے تو سیدھے سا یہ بتائیے
یہ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں شعبان اور رمضان کی بھلائی بڑھا دی جاتی
ہے
اس لیے رجب کو رجب کہتے ہیں اور رجب کہ اگر آپ غور کریں نا تو سب سے پہلے رجب میں آتا ہے را پھر آتا ہے جیم پھر آتا ہے با
ٹھیک ہے
تو صوفیہ اکرام نے اس کی ایک بہت پیاری تشریح فرمائی کہ را سے مراد رحمت خدا بندی جیم سے مراد بندے کے جرم اور با سے مراد بر یعنی بھلائی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے
گویا کہ اللہ پاک
یوں فرماتا ہے یا اس کا مضمون یوں نکلتا ہے کہ میرے بندے کے جرم میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان کر دو یعنی اللہ تعالیٰ سے جب بندہ استغفار کرے توبہ کرے اور خوب عبادت کرے اچھا اس مہینے کو جو ہے نا الاسب بھی کہا جاتا ہے یعنی تیز بہاؤ یعنی بندہ استغفار کرے اپنے گناہوں پر نادم ہو اور توبہ کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا کہ وہ تیز بہاؤ کی طرح اس کی رحمت والا مہینہ اس کے گناہوں کو بہا لے جائے گا اور رجب کی تو کیا خوب شان ہے کیا برکتیں
بڑی بڑے خوبصورت جناب شانوں کا اندازہ اس سے لگائیے اس کے موضوع پر بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے کفن کی واپسی پڑھیں انشاءاللہ آپ کے دل میں روزوں کی محبت پیدا ہوگی رجب میں عبادت کرنے کا ذوق و شوق ملے گا اور رجب میں جو عبادت کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی پتا چلے گا کہ اس کی قبر میں اللہ کریم کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں رجب کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے آئیے جانشین امیر اہل سنت خلیفہ امیر اہل سنت سے مزید جانتے ہیں
رجب خیر و بھلائی کا مہینہ ہے جیسا کہ حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی کنجی ہے حضرت سیدنا ابو بکر وراق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب عبادت کا یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے یعنی آنسوؤں سے سیراب کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے لطائف المعارف میں ہے ماہ رجب ہوا کی طرح ہے ماہ شعبان بادل کی طرح ہے اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سال درخت کی مانند ہے رجب المرجب میں اس کے پتے نکلتے ہیں شعبان میں شاخیں نکلتی ہیں اور رمضان میں پھل توڑے جاتے ہیں اور مسلمان اس کا پھل توڑتے ہیں اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فکر آخرت کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے گناہوں سے نامہ اعمال سیاہ کیا وہ اس مہینے میں توبہ کر لے اور نامہ اعمال کو روشن کر لے جس نے فضولیات میں عمر گنوائی وہ باقی عمر کو غنیمت جانے
سبحان اللہ رجب کتنی عظمت و شان والا مہینہ ہے ہر سب رجب کے مہینے کی عظمت و شان کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رجب کے مہینے میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے تو کسی پر ظلم کرنا کسی کو تکلیف دینا اس سے بھی ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بد دعا دے دے اس کے دل سے ہاں نکل جائے اور بندے کا بیڑا غرق ہو جائے کیا کہتے ہیں
یہ مطلب اس میں ایک واقعہ مختصراً میں عرض کروں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مطلب ایک شخص کو جو ہے وہ سامنے سے دروازے کے سامنے سے کہہ لیجئے یا جہاں سے دکھ رہا تھا تو وہ بوڑھا تھا, نابینا تھا اور اپاہج بھی تھا, نہ چل سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا, اور اس کو ایک شخص پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا, جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ میں نے ایسا معاملہ کہیں نہیں دیکھا جو اس بندے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس آپ کے پاس ایک شخص اس وقت موجود تھا, کہنے لگے یا رسول اللہ میں اے عمر فاروق میں ان کے گھر میں ان کے گھر کے قریب مطلب رہا کرتا تھا, پڑوسی یہ ہمارے تھے اور پڑوسی ہونے کے باوجود یہ اس کے 10 بیٹے تھے, سبقہ نام ان کا بتایا گیا کہ ان کے 10 بیٹے تھے جو مجھ پر بڑا ظلم کرتے تھے, میں ان کا پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مال و اسباب کے لحاظ سے بھی ظلم کرتے, چھینا جھپٹی کے لحاظ سے بھی ظلم کرتے اور تکلیفیں زبان سے بھی دیتے, تو یہ بہت زیادہ تکلیف دینے کی بنا پر میں ایک مرتبہ جو ہے وہ رجب شریف کا مہینہ آیا تو رجب شریف کے مہینے کے اندر میں نے اللہ کی بارگاہ میں 10 دراز کیے اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ان ظالموں سے محفوظ فرما دے, ان ظالموں سے محفوظ فرما دے, یعنی کہ وہ جو ظلم کرتے تھے, اور رجب شریف کے جو مہینہ آیا رجب شریف کے مہینے کو یعنی کہ انہوں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ اس میں دعائیں قبول ہوں گی, اور یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ دعائیں قبول ہوں گی رجب کے مہینے میں, تو اچھی دعائیں بھی کرنا چاہیے. یہاں پر جو ہے وہ بد دعا دینے کا جو معاملہ ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اس کے ظلم جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا, یہاں تک کہ آپ نے دعا کری کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بیٹے ختم ہو جائے اور اس کا مطلب جو ہے نا وہ مال و اسباب جس پر وہ اتراتا تھا بتاتا تھا تو وہ مطلب اس کا وہ کب ہو جائے, تو یہی ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اس کے 9 بیٹے جو ہے وہ مر گئے, انتقال کر گئے.
اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے,
ڈرنا چاہیے
ہر حال میں, ویسے تو ڈرنا چاہیے لیکن وہ کہا جاتا نا ظلم آخر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ڈرنا چاہیے. جو رب عروج دیتا ہے وہی رب پستیوں میں بھی گرا دیتا ہے, اس کی شان وہ تو عز من تشاء ہے تو وہ تو ذل من تشاء بھی اسی کی شان ہے, وہ غفار ہے, کریم ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, تو جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, وہ معز عزت دینے والا ہے تو مذل ذلت دینے والا بھی ہے. تو اس لیے پیارے اسلامی بھائی اور مدری چین کے ناظرین کبھی کسی کمزور پر ظلم نہ کریں, ہمیشہ یاد رکھیں رب تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے, اللہ پاک مظلوموں کی فریاد کو سنتا ہے. حدیث پاک میں 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ان کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا, ان کی دعا قبول فرماتا ہے, ایک مسافر کی دعا, باپ کی بیٹے کے حق میں دعا, اور تیسرا مظلوم کی ظالم کے بارے میں دعا. جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو پھر اس کی دعا سنی جاتی ہے, تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. دعائیں دل سے مانگیں اور کوشش کریں, آپ کو گزارش یہ کروں گا کہ آپ کا دل اگر کوئی دکھائے تو آپ بد دعا دینے میں جلدی نہ کریں, اگر کوئی دوسرا اس طرح عمل کرتا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں, اگر غلطی ہو جاتی ہے تو دعائیں دل سے مانگنی چاہیے. عدنان بھائی ماشاءاللہ پہلی بار فرمائیے گا کب آپ کی حاضری ہوئی مدینہ پاک میں, بالکل الگ آپ سے بات کر رہا ہوں.
پہلی بار میری جو حاضری الحمدللہ ہوئی 2002 میں ہوئی,
2002 میں ہوئی. کہتے ہیں عدنان بھائی, کہتے کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر جو دعائیں مانگی جائیں فوراً قبولیت کا اثر نظر آتا ہے. بہت ساری ایسی مجھے غالب گمان ہے, حسن ظن ہے, کئی ایسی دعائیں آپ کی بھی ہوں گی, خواہشات ہوں گی جو قبول ہوئی ہوں گی, اگر ایسی کوئی ایک دو باتیں بتائیں جس سے ذوق میں اضافہ ہو, پھر آپ سے محرم کے بارے میں مجھے کچھ بات کرنی ہے.
آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ پاک اور دربار مصطفیٰ ہو اور وہاں پر دعا کی جائے وہ قبول نہ ہو,
آئے آئے
ہو سکتا ہے؟
سبحان اللہ,
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں پر سمجھ لیے سمندروں فیض کا سمندر ملتا ہو.
سبحان اللہ,
حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے, بلکہ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی,
واہ,
کہ جس نے میرے روضہ اکبر کی, روضہ اقدس کی ایک بار حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو وہاں پر یعنی جو مدینہ شریف جاتا ہے تو حضور کی شفاعت اپنے لیے واجب کر لیتا ہے.
سبحان اللہ,
کتنی بڑی شان. پھر وہاں دعائیں قبول نہ ہو, پکے پاک جائے جہاں پر کعبہ معظمہ ہے, اس کے سامنے کھڑو کے میزاب رحمت اوپر موجود ہو اور وہاں دعائیں کریں. تو فرمایا گیا وہاں پر تو 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں.
اگر اچھا اگر انہی باتوں کو میں کہوں آپ مجھے اشعار کی صورت میں بتائیں, سنائیں گے.
مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر, میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر بولو, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق دیکھو, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
رحمت کیا ہے؟ آپ میزاب رحمت فرما رہے ہیں, کیا ہے میزاب رحمت؟
پر نالا بنا ہوا ہے نا, جب بارش ہوتی ہے جہاں سے پانی جو ہے وہ گرتا ہے
کعبے کی چھت سے
یا نیچے آتا ہے.
اچھا ایک اور بات آپ سے پوچھوں گا, میں آپ سے آپ کی پھر سے متعلق کی بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی مزہ آئے, ناظرین کو بھی مزہ آئے اور آپ کو بھی آسانی ہو.
بتاؤں جو آپ حیرت بلا حیرت کریں,
واہ
کہ مکہ پاک میں شارع ہجرا میں وہاں کی مسجد میں, مسجد ہجرا میں
سبحان اللہ
کھڑے ہو کے اذان دینے کی سعادت ملی.
ارے واہ سبحان اللہ,
وہ بھی مائک پر.
ارے واہ,
یعنی مکے کی گلیوں میں آواز گونجی ہے اذان کی.
تو ایک سنا دینا پھر اللہ اکبر اذان کا, اللہ کا مبارک ذکر.
اللہ
مدینہ پاک میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یقین سا ہو جاتا ہے میں پھر بلایا جاؤں گا.
اللہ,
کیونکہ اس وقت آقا کی بارگاہ میں جو گزارشات پیش کی جا رہی ہوتی ہیں یہ سوال بھی ان گزارشات میں شامل ہوتا ہے. اتنا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. کیوں یقین ہے عدنان بھائی, کیوں یقین ہو جاتا ہے؟
یقیناً وہاں پر آ کے جب دعائیں کی حضور کی بارگاہ میں, اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں پر کوئی دعا رد ہو جائے.
وہی تو پوچھ رہا ہوں اپنی زبان میں.
مجھے میں
میں تھا
میری دعا مٹھا خوشا خوشا حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی دل التجا
سبحان اللہ سبحان اللہ. حاج صاحب, حرمت والے مہینوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے جس طرح بیان کیا کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے, دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے, ایسا نہ ہو کسی کے دل سے ہاں نکلے, بد دعا نکلے اور بیڑا غرق ہو جائے بندے کا. کون کون سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے, لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اگر کچھ بیان کرنا.
اس میں ایک جو واضح ترین بات ہے نا, عموماً جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, مگر انسان کا سوج بوجھ کا نہ ہونا اور غصے پر قابو نہ پانا, یہ وہ دو عمل ایسے ہیں کہ مطلب جس سے کہ آدمی اپنے آپے کو بھول جاتا ہے کہ بری باتیں کہنا, گالی کا بکنا کہ کوئی مجھے کرے ایسا تو مجھے بھی ناگوار گزرے گا, مگر پھر بھی وہ جب جذبات میں آتا ہے تو وہ زبان چلاتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے, ہاتھ پیر چلاتا ہے تو اس کو مارا پیٹی کے چکر میں پڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ بھی اتنا زیادہ غصہ سوار ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک اپنے ہی جیسے ایک مسلمان کو اس کو قتل بھی کر دیتا ہے.
سب بزرگ ہیں, غصہ تو آ جاتا ہے نا بزرگی میں, خاص طور پر بڑی عمر میں غصہ آ جاتا ہے تو بچوں پر, بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں, بچوں کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوتا ماں باپ نے. اب بچے جو کہتے ہیں ماں باپ کو, بھائی آپ کا دور پرانا تھا, آپ کس دور کی باتیں کریں, بھائی بڈھے ہو گئے, بس آرام سے کھانا کھائیں, بس بس کریں, تو غصہ آئے گا تو کیا منہ سے نکلے گا.
یہ میں اور آپ جی بھی اس بات کو جانتے ہیں, من سماتا نجا, کہ جو چپ رہا اس سے نجات پائی.
بزرگ چپ رہ سکتا ہے؟
جو چپ رہا بزرگ, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ کم از کم سن تو سکتا ہے اس بات کو.
نہیں, سن کر بزرگ چپ رہ سکتا, مجھے بتائیے گا آپ, آپ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں.
میں اپنے تجربات کی ہی روشنی میں بات بتا رہا ہوں. میرا تجربہ اگر مطلب وہ کریں کہ شاید, تو میں اپنی گفتگو کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اپنے بزرگوں کو یہی مطلب عرض کروں گا کہ زندگی کے آخری ایام ہیں, موت کو بہت قریب ہے, اب ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ مطلب کچھ زبان سے, اعمال سے, معاملات سے, ہاتھ پاؤں کے اشاروں سے کوئی ایسا نہ کریں کہ جس سے کہ مطلب آپ کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتے چلے جائیں اور موقع نہ ملے معافی مانگنے کا, توبہ کرنے کا, نیک اعمال کرنے کا. تو ہمیں صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح جو بات منہ سے اپنے نکالیں تو اچھی ہی بات نکالیں. صحیح ہے کہ غصہ مطلب آ جاتا ہے, آ جاتا ہے تو غصے پر قابو پانے لینا بھی جو ہے وہ آنا چاہیے. اگر ایک مرتبہ غصہ آ گیا تو پھر اپنے پر سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ جو میں نے غصہ کیا اس کے اندر مجھے کیا اچھائی ملی اور کیا برائی ملی. تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ میں اس کے اندر میں نے برا بھلا بھی کہہ دیا, کچھ جھوٹ باتیں بھی شامل ہو گئی, کسی کی غیبت بھی ہو گئی, کسی کی چغلی بھی ہو گئی. اگر میں یہ سارے معاملات نہ کرتا اور صبر کر لیتا اور تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے سینے کو تسلی دیتا تو میں ان سارے گناہوں سے بچتا,
بچنے میں بھی کامیاب ہو جاتا. اور دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ غصہ آنا یہ فطری بات ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے جناب مجھے غصہ بالکل نہ آئے. جی. اگر آپ کو غصہ نہیں آتا نا تو پھر آپ کو مشورہ دوں گا ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر چیک اپ کروائیے.
جی.
کیونکہ غصہ نہ آنا یہ تو اب نارمل اور بے وقوف کہیں گے یا پاگل آدمی کو کہا جا سکتا ہے. جو سمجھدار ہے, جو عقل جس کی سلامت ہے نا, اسے غصہ تو آئے گا. غلط بات پر غصہ آنا فطری تقاضا ہے, لیکن غصے کا اظہار یہ کیسا ہونا چاہیے یہ بہرحال ایک تھوڑی قابل غور بات ہے, اس پر تھوڑا توجہ ضرور رکھنی چاہیے. عدنان بھائی آج ہمارا موضوع وہ ہے حرمت والے مہینے. حرمت والے مہینوں, تین مہینوں کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں, ذوالقعدۃ الحرام, ذوالحجۃ الحرام اور رجب شریف کے بارے میں. اب چوتھا مہینہ وہ ہے محرم الحرام. تھوڑا بتائیے گا محرم الحرام اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے, محرم کو حرام کیوں کہتے ہیں, حرمت والا عزت والا محرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے, ماہ محرم میں ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے, تھوڑا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم. اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
محرم الحرام کو اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور اسے یہ نام دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محرم الحرام کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے.
سبحان اللہ.
مخلوق میں کسی کو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے.
سبحان اللہ.
جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ محرم الحرام کی بجائے صفر مظفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے,
یعنی اپنی بات سیدھی کرنے کے لیے, اپنے معاملہ سیٹ کرنے کے لیے چلے جی محرم میں نہیں کرتے, ایسا کرتے ہیں کہ سفر کو محرم بنا دیتے ہیں, محرم کو سفر بنا دیتے ہیں. تو اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, جس
جو شریعت میں ہے وہی ہونا چاہیے,
وہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
پھر فرمایا ماہ محرم الحرام کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں.
ٹھیک ہے.
ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں روزے رکھوں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے رکھو, محرم کے روزے رکھو, کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے.
سبحان اللہ.
اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا.
اب دیکھیے عدنان بھائی, محرم الحرام کے حوالے سے ایک تو آپ نے بتایا کہ روزے رکھیں محرم الحرام میں. محرم الحرام میں 10 محرم بھی ہے, جس میں نواسۂ رسول, جگر گوشۂ بتول, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت بھی 10 محرم کو قائم ہوگی. 10 محرم کو بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے. امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت کتاب ہے, مختصر بلکہ کتاب ہے, رسالہ ہے, کرامات امام حسین, اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. تو ذکر خیر ہوا ہے شہداء کربلا, سید الشہداء کا, تو اگر ان کی شان میں بھی اگر ہدیہ عقیدت ایک دو اشعار کی صورت میں پیش ہو جائے.
باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, باغ جنت کے بغیرے مدح خوان اہل بیت, باغ جنت کے مد بخوانے اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نارتا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیا ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے غسل بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے غسل یوں کہا کرتے ہیں سن لی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت.
سبحان اللہ سبحان اللہ. انڈیا سے ایک میسج آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اب لکھا ہے حجرت, تو یہ اب شاید ہوتا ہے تو جیم سے جے سے لکھا ہے حضرت. میں درست پڑھ رہا ہوں. میں انڈیا سے ہوں اور بہت پریشان ہوں. میرے رزق کے لیے اگر دعا کر دیں تو بہت مہربانی. اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تھوڑے رزق پر ہم سب کو راضی رہنے والا بنائے اور جو رب کی بارگاہ سے ملے حلال طریقے سے اور آسان روزگار نصیب ہو. آمین. مدی چین کے ناظرین, ابھی ہم ایک اپنا سیگمنٹ شامل کریں گے اور اس سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ ہم محفوظ بھائی سے ایک منقبت کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے چند اشعار سنیں گے اور پھر پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. سیگمنٹ کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
تصویر دکھائیے اور دیکھیے ہمارے ساتھ کون ہے. جی
محمد کبیر مدنی, عرض کر رہا ہوں. میرا تعلق گوجرانوالہ سے ہے. اس تصویر سے یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ کسی بھی چیز کا یا ہر چیز کا ٹوٹنا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات زندگی کے اندر بھی ایسی چیزیں ہماری آ جاتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, جو ہے نا وہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ بہت پریشان رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو پریشان نہ ہو, گھبرائے نہ, ٹوٹے نہ, اپنا دل چھوٹا نہ کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, ان شاء اللہ کریم اپنی زندگی بھی بدل جائے گی. اور مزید یہ ہے کہ انسان ایک اچھے موڈ پر بھی آ سکتا ہے. جیسے یہ چوزا ایک انڈے سے نکل رہا ہے, اب یہ انڈا ٹوٹا ہے تو چوزا باہر نکلا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک نئی زندگی, نئی شروعات ہوئی ہے اس کی. تو اسی طریقے سے ہم بھی گھبرایا نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, دل اپنے کو ہلکا نہ کر لیا کریں یا دل اپنا بالکل توڑ نہ لیا کریں, اپنے دل کو بڑا رکھیں. ان شاء اللہ کریم اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائے گا ان شاء اللہ کریم.
جی نعمان بھائی کیا فرماتے ہیں ہمارے کبیر مدنی بھائی گوجرانوالہ سے. بہت شکریہ, بڑا خوبصورت آپ کا میسج اور بہت سی باتیں جو سمجھنے والی ہیں اور غور و فکر کرنے والی ہیں. نعمان بھائی کیا کہتے ہیں؟
ان کی پوری خلاصہ جو سنا, غور سے سنا, اس کو مختصر الفاظ میں کہوں نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ زندگی بھر کام آ جائے, یعنی غور یہ کیا کہ ٹوٹنے کے بعد زندگی ملی.
آہا,
یعنی کوئی ٹوٹا, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹا ہے, چاہے مالی مشکلات ہے, کوئی گھر کے ٹوٹا, ٹوٹنے کی آواز چاہے آئے نہ آئے, ٹوٹا ضرور. اب وہ ٹوٹنے کے بعد جو زندگی ملی ہے نا, وہ بالکل تازگی والی ہے,
یعنی
بالکل نئی زندگی ہے.
پوزیٹیو وے تو یہ ہے کہ ٹوٹنے کے بعد زندگی کی شروعات. تو ٹوٹنے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا, ٹوٹنے کے بعد بسا اوقات زندگی کا آغاز ہوتا ہے.
اچھا, آپ کا ٹوٹنا مثال کے طور پہ, یعنی آپ ٹوٹے لیکن آپ کا ٹوٹنا کسی کی زندگی کا باعث بن گیا, اور کیسی زندگی جب چوزہ ہے بالکل تازہ فریش خوبصورت دکھنے والا نا, تو آپ کا ٹوٹنا کسی کی زندگی کا باعث بن گیا.
اچھا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے, اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نعمان بھائی, آپ کا ٹوٹنا بہت ساروں کو توڑ بھی دیتا ہے.
اللہ
جناب آپ بہت ساروں کا سہارا بھی ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, رشتے داروں کے لیے آپ سہارا ہوتے ہیں, تو آپ کو ٹوٹنا نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیں آپ کو نہیں ٹوٹنا, کیونکہ بہت سی امیدیں آپ پر ہوتی ہیں, آپ ٹوٹ جائیں گے تو بہت سے لوگ ٹوٹ جائیں گے. ٹوٹنا ہے, دل ٹوٹے لیکن رب کی بارگاہ میں گزارش کریں, نئی زندگی کی شروعات کریں.
یہاں پہ
مزید کال دیجیے گا.
میرا نام محمد آصف اقبال ہے, شہر نوابشہ سے تعلق ہے. آپ کی تصویر کو دیکھ کر مجھے فوراً یہ آیت مبارکہ یاد آ گئی, یعنی وہ اللہ تعالیٰ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے. تو یہ ہمیں تصویر سبق دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں, بھروسہ کریں, جب ظاہری اسباب ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں, آگے راستہ نظر نہ آ رہا ہو, لیکن اللہ پر کامل بھروسہ ہو کہ جب وہ بے جان سے زندہ کو نکال سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے بنا سکتا ہے, وہ اس بات پر قادر ہے. جزاکم اللہ خیرا.
ماشاء اللہ بڑا خوبصورت میسج حضرت مولانا آصف اقبال مدنی صاحب, ماشاء اللہ سینئر یہ عالم دین ہیں, مدنی چینل کے مبلغ بھی ہیں, اور اسلامک ریسرچ سینٹر میں ماشاء اللہ کافی کتابوں کی انہوں نے ٹرانسلیٹ بھی, انہوں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے, کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بڑا خوبصورت میسج حاجی عبد القادر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے, وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کو پستی سے بلندیاں عطا کر دے, آپ کو مزید نواز دے.
اس میں مطلب جو بات, ایک بات سمجھ میں جو آنے والی ہے وہ یہ ہے, صبر و تحمل جو ہے نا ایک بڑی چیز ہے.
سبحان اللہ.
اب یہ جو بچہ اپنی زندگی کے معاملات میں آگے آتا ہے تو یہ کافی دن گھٹن والے بھی گزارتا ہے, زندہ بھی ہو جاتا ہے, مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ہی میں ایسی قوت دیتا ہے کہ یہ اپنی پریشانیوں کو ختم کر کے اور اس نئی زندگی کو پا لیتا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوشش جو ہے وہ ہر معاملے کا حل ہے. آپ کو اگر کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں تو اپنی کوشش کو جاری رکھیے, جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود آپ کے اندر اسی قوت دے گا.
کوشش کو بھی جاری کیا سب, لیکن امید رب کی ذات پر, توکل رب کی ذات پر ہونا چاہیے. اپنی کوشش محنت ضرور کریں لیکن بھروسہ رب کی ذات پر ہونا چاہیے. مزید کال دیجیے.
محمد عمران الحسینی کراچی گارڈن اس سے عرض کر رہا ہوں. جس طرح یہ میں نے ٹی وی چینل پہ پوسٹ دیکھی کہ انڈے سے انڈا بسٹ ہو کے چوزہ نکل رہے اور اللہ پاک نے اس پہ رحمت عطا فرمائی, اسی طرح انسان کی زندگی میں وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا. جب اللہ عز و جل کا کرم ہوتا ہے اور عنایتیں ہوتی ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں کروڑوں رحمت سے نوازا ہے, اللہ پاک ہم پہ اور آپ پہ اور سارے سننے والوں پہ برکت عطا فرمائے, خصوصی دعاؤں کا طلبگار.
ماشاءاللہ بڑا خوبصورت عمران حسینی بھائی آپ کا پیغام, اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے. انسان کو رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے, وہ جو کرتا ہے بندوں کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے. اسی طرح مدی چین کے ناظرین, آپ کو انشاءاللہ ایک ہم نے کلام بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے چند اشعار محفوظ بھائی سے سنتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں.
تیرا نام خواجہ جائے دے, تیرا نام خواجہ جائے دے, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے, تیری شان خواجہ خواجہ گا, تیری شان خواجہ خواجہ گا, تجھ بے قصوں کا خیال ہے, تجھ بے قصوں کا خیال ہے, میرا بگڑا وقت سوار دو, میرا بگڑا وقت سوار دو, میرے خواجہ اب تو نواز دو, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری میری زندگی کا سوال ہے, میری زندگی زندگی کا سوال ہے میں گدا خواجہ چشت ہوں میں گدا خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بڑا نواز ہے میرا خواجہ بڑا نواز ہے میرا خواجہ بتائے رسول ہے میرا خواجہ بتائے رسول ہے وہ بہار چشتے کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی بہتر بنائے زندگی, مختصر سی زندگی.